السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آٹھواں پارہ سورۃ الاعراف. اعراف دراصل یہ وہ مقام ہے اور اسی صورت میں اس کا نام آیا ہے. اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام اعراف رکھا گیا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا فیصلہ ابھی ملتوی کر دیا گیا ہوگا، لیکن ان کو امید ہوگی کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سورۃ الاعراف یہ بھی مکی سورت ہے اور سورہ انعام اور سورہ حج کی ابتدائی آیتیں نازل ہو چکی تھیں، اس کے بعد اس کا ذکر ملتا ہے نزول کا، اور آخری دور کی ہی یہ سورت ہے، یعنی آپ کی ہجرت سے کچھ عرصے پہلے کی. آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے، اس وقت اہل مکہ کو یا قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ بتائی گئی اور وہ اسباب یا ریزنز بتائے گئے جن کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہوئی تھیں، تاکہ ان کے انجام سے یہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں. اور سورت کے آخر میں خاص طور سے اہل ایمان کو صبر اور استقامت کی ہدایت دی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکر للمؤمنین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مکی سورت ہے، تقریباً 24 رکوع ہے اس میں. حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے سورت کا. الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے. کتاب اتارنے سے غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے. یہاں پر کتاب سے مراد بعض مفسرین نے سورۃ الاعراف ہی لیا ہے، کیونکہ قرآن کی الگ الگ سورتوں کو بھی کتاب کہا گیا ہے اور پورے سورتوں کو ملا کر 114 سورتوں کو ملا کر بھی قرآن کو کتاب کہا گیا ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورۃ بینہ میں کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، تو یہاں پر بھی یہ رسول تم پر ہمارے صحیفے پڑھتا ہے، پاک صحیفے، اس میں کتبن کا لفظ ہے کہ اس میں کتاب بھی ہے، کتابیں بھی، یعنی الگ الگ صورتیں بھی ہیں قائم رہنے والی. تو یہاں پر جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سناتے، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلاف شدید رد عمل ہوتا، کفار مکہ یا وہاں کے لوگ جن کو ماننا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کتاب انزل الیک، کہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، بس اس سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو. حرج، حرج تنگی کو کہتے ہیں نا، سینہ بھینچنے کو کہا جاتا ہے. تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. مشرقین چاہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں، اور یہاں پر دراصل امت مسلمہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں تم شک میں نہ پڑھو، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور آپ جان لیں کہ یہ حکمت والی اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. پھر خاص طور سے کیا کہا گیا اس میں کہ لتنذر بھی، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں. تو یہاں پر کتاب کو کھول کر بیان کر دینا ہے لتنذر بھی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا ہے، انذار کرنا ہے، تو غیر مسلموں کے لیے انذار ہے اور مسلمانوں کے لیے ذکر ہے۔ اب آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے دل میں اس کتاب سے تنگی ہو رہی تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بتانا دوسروں کو مقصد ہے۔ تو آپ جان لیں کہ یہ بہت ہی حکمت والی اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور سب سے زیادہ سچا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حامیم سجدہ میں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، اس لیے آپ کو اپنے سینے کو کشادہ کرنا پڑے گا اور آپ اپنے دل کو مطمئن کر لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو اوامر اور مناہی ہیں اس کو کھول کر بیان کر دیجئے، اور کسی کی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کیجئے یا مخالفت سے نہ ڈریے، اور آپ اس کے ذریعے سے انذار کریے، لتنذر بہ۔ تو اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو واضح نصیحت کرنا ہے، اس طرح سے سامنے والے پر حجت قائم ہو جائے۔ پھر کہا گیا وہ ذکر للمومنین، اور اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ اور ارشاد ہے سورہ زاریات میں، وذکر فإن الذکر تنفع المومنین، نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اہل ایمان کو اس کے ذریعے سے صراط مستقیم، ظاہری باطنی اعمال کی یاد دہانی ہوگی، اور وہ تمام معاملات کی جو اللہ کی طرف سے ہے اس کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی جو بندوں کے رویے میں ہوتے ہیں، یا پھر بندہ اس سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے رک جاتا ہے، تو یہ یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے اس میں انذار ہے، ڈراوا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ کتاب کے بارے میں بات کرتا ہے، تو یہاں پر یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اس سے آپ کے دل میں تنگی نہ ہو، آپ اس سے ڈرائیں، اور نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ ذکرہ کسے کہا جاتا ہے؟ زال کافرا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پہلے بھی ہم پیچھے بہت پڑھ چکے ہیں، یہ لفظ کافی دفعہ آ چکا ہے۔ تو ذکرہ ایسی چیز جو آلریڈی آپ کو معلوم ہے لیکن اس کی یاد دہانی کرانا مقصود ہوتا ہے، جیسے آپ بچے کو کہتی ہیں بیٹا باہر جاتا ہے، آپ کہتی ہیں کہ بیٹا گاڑی دیکھ کر چلانا، آج آپ نے کہہ دیا، دوسرے دن آپ پھر کہتی ہیں کہ بیٹا گاڑی دیکھ کر چلانا، راستے میں رش ہو سکتا ہے، کچھ ٹکر ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے کل تو کہہ دیا تھا، پھر آج آپ کو کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ بتائیے، آپ اپنے اطمینان کے لیے کہتی ہیں نا کہ کل کہا تھا تو ہو سکتا ہے بچہ آج بھول گیا ہوگا، اس کو یاد دلا دیا جائے۔ تو مسلمانوں میں کیا ہوگا؟ یاد دہانی ہوگی، مسلمان قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن یاد دہانی کرانا ضروری ہے مسلمانوں کو، ان کی رہنمائی کے لیے جو بھولا ہوا سبق ہے وہ یاد دلانا ضروری ہے۔ اور دونوں طرح سے اس میں ہو سکتا ہے کہ یاد دہانی، ایک تو روزمرہ کے احکامات کی یاد دہانی ہے نا، صبح سے لے کر رات تک ہمارے جتنے کام ہوتے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیسے معاملات ہمارے ہمیں سالو کرنا ہے، معاملات کو ڈیل کیسے کریں گے ہم۔ انسان چونکہ بھلکڑ واقع ہوا ہے اس لیے اس کو یاد دلانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے مزید ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، یعنی یہ یاد دہانی کی وجہ سے ایمان مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر یاد دہانی سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الست بربکم، تو اس کی یاد دہانی جو انسان کے، ہر انسان کے تحت شعور میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو زندہ کر کے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ یاد دہانی ایکچولی وہ اس تحت الشعور کی بھی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عہد کی بات رکھ دی تھی کہ اس کی یاد دہانی ہو جائے۔ تو یہ ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہو سکتا ہے یہ نصیحت، اور اس سے زیادہ بڑھ کر انذار سے ہو سکتا ہے پیش آئے، اور مسلمانوں کو نصیحت کی بنا پر یاد دہانی ہو۔ اور آپ دیکھیں نا کہ انسان بھول جاتا ہے، ہم جب کسی کی بات سنتے ہیں ارے ہاں میں تو بھول گیا تھا، میں تو بھول گئی تھی، اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا۔ تو بات ہمارے تحت شعور میں ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے، لیکن ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجیے اس کے ذریعے سے، یعنی عہد کو تازہ کرنا ہے۔ تو ذکرہ کے معنی سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے کہ ذکرہ یاد دہانی مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس عہد الست کی یاد دہانی، اور مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا، روزمرہ کے جو معاملات ہیں جو ان کو اللہ کے احکام کے مطابق کرنا ہے، یہ دونوں معنی اس میں آ گئے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگو، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، تھوڑے ہی تم نصیحت مانتے ہو، یا تم میں سے بہت ہی کم ہے جو نصیحت مانتے ہیں، یا کتنی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اب یہاں پر بات کہی گئی کہ اتبعوا ما انزل الیکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی خاص طور سے باقاعدہ حکم دے دیا گیا، خاص طور سے تاکید کر دی گئی کہ اتبعوا، امر کا صیغہ ہے نا، آپ غور کریں، کس کی پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو چیز نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اس سے خاص طور سے پتہ چلتا ہے کہ احکام کس کے مانے جائیں گے، شارع اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے جو قانون ہمیں دیے ہیں، شریعت بنائی ہے، تو شریعت اللہ کی مانی جائے گی، شارع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، حکم اللہ کا ہوگا، اور بندوں کا کام اس کی بندگی کرنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور نازل کیا کیا گیا دیکھا جائے تو قرآن نازل ہوا نا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننا صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر مسلمانوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیے، نام مسلمانوں کے سے ہے، بس کافی ہے اتنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو نہیں، مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ کا نام مسلمان ہے، یا آپ نے اپنا لباس مسلمانوں کی طرح پہن رکھا ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کی پیروی کریں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے، یہ قرآن، اور اس پر عمل کر کے کس نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معاملات کیا تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ ان کا پورا اخلاق، ان کے پورے روزمرہ کی جو زندگی تھی، معاملات تھے، وہ سب قرآن کے مطابق تھے۔ یعنی آپ قرآن کا عملی نمونہ آپ نے پیش کر دیا لوگوں کے سامنے۔ تو اس چیز کی پیروی کریے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی بات اگر مانتے ہیں، کیونکہ وہاں کفار مکہ کا کیا حال تھا کہ وہ اللہ کو تو الہ مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے، کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ رب ہے، پالنے والا وہی ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو ماننا ہی سب کچھ نہیں ہے، وہ ساتھ میں شریک بھی ٹھہرایا کرتے تھے، اور اس کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے۔ تو آج مسلمان بھی کیا ہے کہ اللہ کو بالکل ایک طرف کر دیا، کہ دین بالکل مسجد تک محدود کر دیا جائے، اور باقی معاملات میں جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے۔ تو ان سب کی نفی کر دی گئی یہاں پر، چاہے وہ مشرقین مکہ ہو، مشرقین عرب ہو، یا آج کے نام نہاد مسلمان۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی اب یہاں دین کی بات مت کرو، اب یہ معاملات میں تم دین کہاں سے لے آئے ہو، اچھا یہ اللہ رسول کی باتیں کہہ کر ہم کو ڈراؤ مت، قیامت کا ذکر بعد میں کرنا، یہ خوشی کے موقع پر تم کہاں موت کا ذکر لا رہے ہو، ایسا کہہ کے بالکل روک دیا جاتا ہے، اور خود ایسے دیندار لوگوں کو بالکل معاشرے سے ایک طرف کر دیا جاتا ہے کہ ان کو تو شادی میں بھی مت بلاؤ، یہ آئیں گے تو ہمارا اور الٹا خراب ہی کریں گے۔ یہ آج ہمارے معاملات ہو گئے ہیں، اور ہر چیز کو پھر ہم نے نام بھی اسلام کا دے دیا ہے۔ کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، اور شروعات کی جائے گی قرآن کی تلاوت سے۔ یعنی کیوں ہمارا ایسا دوہرا معیار ہو گیا ہے، کیوں ایسی آج ہماری سوچ ہو گئی ہے کہ ہم نے سب کچھ دنیا کو ہی بنا لیا اپنا، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے آگے جواب ہی نہیں دینا ہے۔ تو صرف زبان کا اسلام کافی نہیں ہے، نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اسلام کرسچینٹی نہیں ہے، کرسچنز نے اس اسلام کو چینج کر دیا، لہٰذا وہ کرسچینٹی بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھٹکے ہوئے قرار دے دیا، یہود کو مغضوب قرار دے دیا۔ تو کیا مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی نعوذ باللہ بھٹکے ہوئے اور مغضوب قرار پائیں؟ جو دین کو بدل دے گا اور دین کو مسجدوں تک محدود کر دے گا اور معاملات اپنی مرضی سے چلائے گا، تو پھر ان میں اور ہمیں فرق ہی کیا رہا؟ تو کہا جائے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بات فرما دی گئی کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ تم اتباع کرو، نہ تم پیروی کرو اللہ کے سوا کسی اولیاء کی. واضح طور پہ بتا دیا گیا، واضح طور پہ. اور یہاں پر تقریباً تمام ہی مفسرین اپنی تفاسیر میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں اولیاء سے مراد پیشوا، قائدین، دنیا کے جو رہنما ہیں وہ اس سے مراد ہیں. تو پیروی آپ کو اس کتاب میں جو قانون بتائے گئے ہیں اس کی کرنی ہے، قائدین کی، یا ایسے گمراہ کن رہنما جو آپ کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف لے جا رہے ہیں، ان کو آپ کو اپنا نہ دوست بنانا ہے نہ رہنما بنانا ہے. یعنی آج اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے ہمارے لیے واضح احکامات نازل کر دیے، اب ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، نہ یہود کی طرف نہ نصارہ کی طرف. اب ہم شریعت کے معاملے میں علماء یہود سے نہیں پوچھیں گے، یا رہبانیت کے لیے یونان سے فلسفہ ہم نہیں لیں گے، اس کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزار کے بتا دی. ہمارے اس میں نہ رہبانیت ہے نہ ہی بالکل کھلی چھوٹ ہے، بلکہ بہت ہی اعتدال سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور نہ ہی ہم دنیا میں رہنے کے اصول کسی اور ملک سے لیں گے، بلکہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے. لیکن یہ بات آج ہم سوچتے نہیں ہیں نا، ہم نے اولیاء کو یا پھر رہنماؤں کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے کہ جو وہ لوگ کہیں گے بس وہی ہم مانیں گے. تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، تو اب اس کتاب کے بعد کوئی کسی کا اختیار باقی نہیں رہتا. اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیونکہ اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا انی اوتیتو مثل ھذا الکتاب و ما ہوں، کہ آگاہ رہو میں اس کتاب کے مانند ایک اور چیز دیا گیا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو ان دونوں کا اتباع ضروری ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اگر ہم مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کا یا اس کے رسول کا انکار کر دیا. کیونکہ یہ جو آگے والی بات ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ کسی اور کی بات مت مانو، کسی اور کا اتباع مت کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی سرپرست نہ بناؤ. زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، سرداروں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو، ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، ان کی بات مانی جاتی تھی، حتیٰ کہ حلال اور حرام میں بھی انہیں کو مانا جاتا تھا، انہیں کی سند تسلیم کی جاتی تھی. تو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا اولیاء، ان کو اپنا سرپرست، ان کو اپنا دوست مت بناؤ. تو اللہ کے علاوہ کسی اور رفیق کی پیروی نہ کرو. اگر تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. قلیلم ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اگر تم نصیحت حاصل کر لیتے اور تم اس بات کی اہمیت کو پہچان لیتے تو تم خود یہ نقصان دہ چیزوں سے بچ جاتے اور فائدہ مند چیزیں حاصل کر لیتے تھے، لیکن تم نے کبھی اللہ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، تم نے ترجیح نہیں دی، تم دشمن کو دوست سمجھتے اور دوست کو دشمن سمجھتے ہو. پھر آگے پھر انہیں قوموں کا ذکر آ رہا ہے کہ جن قوموں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی سرپرست بنایا تھا، تو ان کو دیکھو کس طرح سے پھر ہلاک کیا گیا، کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا جب انہوں نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا. تو لہٰذا ان قوموں کی تم مشابہت نہ اختیار کرو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. قائلون کا ذکر ہے یہاں پر، قائلون قاف یا لام سے ہے، کیلولا ہم جو اردو میں کہتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے، کہ دوپہر کے وقت استراحت یعنی آرام کرنا اس کو کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ہمارا عذاب ان پر اچانک ایسے وقتوں میں آیا جبکہ وہ آرام اور راحت کے لیے لیٹے ہوئے تھے، بے خبر بستروں میں سوئے ہوئے تھے. رات کے وقت بھی انسان سوتا ہے اور کیلولا کے وقت بھی انسان سوتا ہے، قاف یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، دوپہر کو سونا یا دن کے وقت استراحت کرنا۔ تو ان بستیوں پر، ان لوگوں پر ایسے وقت ہمارا عذاب آیا کہ انہیں اس کی خبر ہی نہیں تھی، وہ تو مست اور مگن تھے اپنے تعیش میں یا اپنی آرام پسندی میں، اور اچانک ہمارا عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے یہ تمام وارننگ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، غفلت برتتا ہے، غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس وقت ان کو موقع بھی نہیں ملتا کہ وہ اپنے قصوروں کا اعتراف کر سکیں، بلکہ وہ غفلت ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی غفلت ان کے لیے حسرت اور یاس کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے سامنے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، تم اس سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ تم پہلے کی قوموں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن میں جیسے شاہ ولی اللہ نے قرآن کے موضوعات کو پانچ اس میں تقسیم کیا، پانچ ٹاپک میں، ایک اس میں یہ بھی ہے جو ٹاپک وہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں پانچ قسم کے مضمون آئے ہیں۔ پہلے قوموں کی ہلاکت اور ان سے عبرت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ واقعات بتائے ہیں، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور سے آپ اگر دیکھیں گے سورۃ الاعراف میں جو اس کا مرکزی مضمون بتایا گیا ہے، کہ اس میں قانون ہلاکت اقوام یہ بتایا گیا ہے، اور قانون استبدال اقوام۔ ہلاکت اقوام یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت انسانوں کو، قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے، کیا ریزنز ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ قوم ختم کر دی گئی، نیست و نابود کر دی گئی۔ اور قانون استبدال اقوام یعنی ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو لے آنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے افراد کی زندگی ہے، اسی طرح اقوام کی بھی زندگی ہے۔ جس طرح افراد ایک کے جانے کے بعد دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، اسی طرح اقوام کا بھی معاملہ ہے کہ ایک قوم کے جانے کے بعد دوسری قوم اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو اس سورے میں خاص طور سے آپ ذہن میں رکھیے گا بات کو، اور یاد رکھیے کہ تقریباً اس میں چھ رسولوں کی تاریخ دعوت اور چھ اقوام کی ہلاکت اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور پھر آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس قرآن کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ۔ تو چھ قوموں کا تذکرہ ہے، چھ رسولوں کی تاریخ ہے، اور چھ قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور کیوں؟ یہ مکہ والوں کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ مکہ والے بھی کیا کر رہے تھے، یا عرب ایمان نہیں لا رہے تھے، اس وقت کی جو قوم تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر اچانک دوپہر میں آ گیا جبکہ وہ قیلولا کر رہے تھے، یا رات میں آ گیا جبکہ وہ آرام سے سو رہے تھے۔ فَمَكَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ پھر جب ان پر عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اب افسوس کر کے کیا فائدہ؟ آپ دیکھیں، بعض اوقات ہوتا ہے اسی طرح سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا کہ کوئی، آپ دودھ گرم کرنے جاتی ہیں اور کھڑی رہتی ہیں وہاں پر بہت دیر تک، اور پھر تھوڑے سے دوسرے کام میں آپ کہیں لگ جاتی ہیں، دودھ فوراً بہہ کر چلا جاتا ہے، پھر آپ افسوس کرتی ہیں کہ ہائے میں نے یہیں کھڑے رہنا چاہیے تھا، دودھ بہہ گیا۔ ایک تو نقصان اس کا افسوس، اور دوسرے وہ جو دودھ اتنا سارا بہہ گیا ہے اس کی صفائی کرنا، اتنا بڑا کام۔ بعض اوقات آپ پیاز تلتی ہیں اور ٹائم بھی کم ہے آپ کے پاس، آپ کتنی دیر تک کھڑی رہیں پیاز تلنے کے لیے، وہ براؤن ہی نہیں ہو رہی ہے، اور اچانک آپ کچھ کام میں لگتی ہیں، پیچھے پلٹتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں ترے اللہ پیاز ہی پوری جل گئی۔ تو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر کی محنت بیکار گئی، پیاز کاٹا، آنکھوں سے پانی بہا، اتنی دیر تک کھڑے رہے، سب کچھ نقصان ہوا، تیل کا بھی نقصان ہوا، پیاز کا بھی نقصان ہوا، پھر دوبارہ کاٹو، پھر تلو، کتنا مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو چھوٹے موٹے نقصان ہیں، یہ تو اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، سالن کبھی جل جاتا ہے، کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں۔ بعض اوقات آپ کا پرس کہیں آپ رکھ کر بھول جاتی ہیں، کبھی کوئی چیز گم ہو گئی، لیکن یہ ساری چیزیں بدل جانے والی ہیں، یعنی آ سکتی ہیں دوبارہ۔ لیکن اس پر بھی چونکہ ہم خواتین ہیں نا، ہمیں کتنا قلق ہوتا ہے، کتنا ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا۔ آپ سوچیں وہ نقصان کا، کہ جب ایسی قومیں ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، تباہ اور برباد ہوئیں، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو انہیں تو مہلت دی ہی نہیں گئی، یہ موقع ہی نہیں ان کو ملا کہ معافی ہی مانگ لیتے کم از کم اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں وہی بات بتائی گئی کہ جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ تو اس وقت انسان اعتراف کر لیتا ہے، لیکن وہ اعتراف کرنے کے لیے صرف اتنا اعتراف کا موقع تھا ان کے پاس کہ انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، لیکن ان کے پاس اب عمل کی مہلت باقی نہیں تھی، کیونکہ عمل کا وقت پورا ہو چکا تھا، حجت تمام ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے آج نے، الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات ہمیں کھول کھول کر بتا دیے کہ اب بھی تمہارے پاس مہلت ہے، تم نصیحت حاصل کر لو اس سے۔ اور آپ دیکھیں کبھی بھی قرآن کے واقعات پڑھتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ تو قوم سمود کا ذکر ہے، یہ تو قوم عاد کا ذکر ہے، یہ تو یہود کا ذکر ہے، ایسا نہ سوچیں۔ تاریخ بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، آج ہم زندہ ہیں، کل ہم بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے، ہمارے بارے میں لوگ پڑھیں گے تاریخ ہماری کہ وہ کیسی اقوام تھی، کیسی قوم تھی وہ، کہ جس وقت سب طرف سے اس کے اوپر مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے ہر طرح سے، چاہے میڈیا کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے، ہم نے کیا کیا؟ تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اب بھی نہ جاگے تو اے ہندوستان والو، داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، ہمیں بہت کیئرفلی زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے دین کو ہی نہیں بچانا ہے، بلکہ دین کے ساتھ ساتھ ہمیں آنے والی نسلوں کی، ان کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، صرف ہماری ذات کی فکر نہیں کرنی ہے ہمیں، کیونکہ آج ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم آج زبان سے ہمارے نام مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کے نام ہم نے مسلمان رکھ دیے، لیکن آگے حالت کیسے آنے والے ہیں؟ آج ہم ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کا کیا حال ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے کتنی تباہی اور بربادی آئی ہوئی ہے، ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ ہے، تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے دوا اور دعا دونوں ساتھ کرنے ہیں، بہت زیادہ کیئرفلی زندگی گزارنی ہے ہم کو، ایسے لاپرواہی سے اور بازاروں کی نظر کر کے ہم نہیں گزارا کر سکتے۔ آج ہماری اکثریت کا حال کیا ہو گیا ہے، ذرا سا ایک شادی ہو گھر میں، آپ دیکھیں پورا گھر بزی ہو جاتا ہے اس میں، کئی کئی مہینوں سے چکر لگتے ہیں شادیوں کے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیے ایک مومن کے لیے کیا اتنا اس کے پاس فارغ وقت ہے کہ وہ اپنی آخرت سنوارے، اپنی نسلوں کی تربیت کرے، آنے والی نسلوں کی امت مسلمہ کے لیے کچھ کام کرے، یا ایسی خواب غفلت میں پڑا رہے؟ تو یہاں پر اس وقت انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم ہی ظالم تھے، تو اب اعتراف کر کے کیا فائدہ آپ بتائیں؟ جیسے آتے ہیں نا، کیا ہو تب پچھتاوے، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو اب کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے اعتراف کیا، فرعون نے بھی اعتراف کیا تھا کہ میں لاتا ہوں اب ایمان موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے سکا اس وقت، آخر وقت میں ایمان لا کے۔ تو آخر وقت کا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دیتا، پہلے نصیحت قبول کر لینی چاہیے، اس لیے پہلے نصیحت کی بات کی گئی، ذکر کی بات کی گئی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے، آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے۔ یہاں پر ایک اصول بتایا گیا ہے، اگر کسی قوموں کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے یا ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنی حجت تمام کرتا ہے، بغیر حجت کے عذاب نہیں آتا، پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں۔ تو کسی قوم پر ایسا عذاب آنا اس کے جرائم کی مکمل سزا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مثال ایسی ہوتی جیسے کسی عادی مجرم کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آئندہ اس کے ظلم سے لوگ محفوظ رہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایک قوم اگر ظلم کرتی ہے تو پھر تو دوسری قوم بھی اس کا دیکھا دیکھی ظلم کرنے لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایسے مجرموں کا باقاعدہ مقدمہ پیش ہوگا، ایک طرف تو رسول ہوں گے اور ایک طرف یہ مجرم قومیں ہوں گی، دونوں سے شہادتیں لی جائے گی، رسول کی شہادت یہ ہوگی کہ یا اللہ، میں نے اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن چونکہ سامنے والی مجرم قوم، اس کو معلوم ہوگا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور ہم کو سزا ملے گی، لہٰذا وہ انکار کر دے گی اور کھلم کھلا جھوٹ کہے گی کہ ہم کو تو رسولوں کا پیغام ملا ہی نہیں، یہ رسولوں نے ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور رسولوں کے خلاف وہ گواہی دیں گے مجرم قومیں. جبکہ اللہ تعالیٰ تمام حقیقت کو جانتا ہوگا، لیکن جب تک کہ ایویڈنس مکمل نہ ہو جائے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ عدالت میں بھی جب تک باقاعدہ ثبوت مہیا نہیں کر دیا جاتا، گواہی پیش نہیں کر دی جاتی، تب تک کہ سزا فائنل نہیں کی جاتی. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، پس ضرور ان سے پوچھا جائے گا. فا بھی تاکید کے لیے ہے، نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے، شروع میں بھی نون آیا ہے اور آخر میں نون تاکید کے لیے. تو بس ہم ضرور ان سے باز پرس کریں گے، ضرور پوچھیں گے، رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر قوم سے بھی پوچھا جائے گا، اس وقت حقیقت واضح ہو جائے گی. تو جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کو بہت ہی ضروری کوئی پیغام پہنچایا اور آپ نے کسی کو بلایا تھا کہ فلاں فلاں وقت میرے پاس آ جانا، اب وہ شخص نہیں پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ انتظار کرتے انتظار کرتے ہیں، آپ کے غصے کی حالت کیا ہوگی؟ آپ غصے میں جاتے ہیں اور اس شخص پر غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ اور وہاں پہنچ کر آپ کو معلوم ہوتا ہے اور وہ شخص کہے کہ آپ نے کون سا پیغام دیا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں. یعنی جس کے ذریعے سے پیغام دیا تھا اس شخص نے ہی پیغام نہیں لایا. تو آپ دیکھیں کہ جس سامنے والے پر آپ غصہ ہونے والے تھے، آپ کا غصہ پوری طرح سے کس کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا؟ اس شخص پر جس کے ذریعے سے آپ نے پیغام پہنچایا تھا، جس کو آپ نے میسج دینے کے لیے کہا تھا. تو رسولوں کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے. اس وقت جو شہادت ہوگی، رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کہتے تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول کہیں کہ ہاں ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا. اب قوم انکار کر دے گی، پھر دوبارہ رسولوں سے پوچھا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہی مضمون ہے دراصل دیکھا جائے تو، جس کے بارے میں سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھ کر سناؤ، اور انہوں نے سنایا تھا سورہ نساء کی آیت. اور جب وہاں پہنچے تھے کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اس سے گواہی طلب کریں گے کہ کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اس ذمہ داری کی بنا پر، احساس ذمہ داری کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. تو یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہر رسول اپنا جتنا اس کی استطاعت میں ہے حق ادا کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آخرت میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے کہ کیا تم نے ہمارا پیغام لوگوں تک برابر پہنچا دیا تھا، اور قومیں انکار کر دیں گی کیونکہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی. پھر اس وقت بھی امت مسلمہ سے گواہی لی جائے گی، جیسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم، وہ بھی انکار کر دے گی. تب ہم گواہی دیں گے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت پہنچا دی تھی، دعوت کا حق ادا کر دیا تھا. تو ہمیں بھی گواہی دینی پڑے گی. تو وہی ذکر ہے یہاں پر کہ پوچھیں گے ضرور، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں سے بھی پوچھے گا اور قوموں سے بھی پوچھا جائے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، ہم ان سے بھی ضرور باز پرس کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے، آخر ہم اس وقت کہیں غائب تو نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ساری حقیقت معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو قانون ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہ کسی پر، کسی کے خلاف زبردستی ایسی حجت قائم نہ ہو، اس کے لیے پوچھا جائے گا، سوال جواب ہوں گے اس دن. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے یا بھاری نکلیں گے وہی فلاح پائیں گے. یہاں پر اعمال نامے کی بات کی گئی ہے اور اس کو وزن سے تشبیہ دی گئی ہے. ثقلت کہتے ہیں، ثقلت بھاری ہوئے، ثقاف لام سے ہے. اردو میں یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں نا، ثقیل ہے، فلاں چیز ثقیل ہے. تو تول میں کسی چیز کا بھاری ہونا، وزن میں بوجھل ہونا. تو یہاں پر اعمال ناموں کا وزن کیا جائے گا. اب یہ اعمال ناموں کا وزن کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر والوزن یوم اذن الحق، کی بات کی گئی ہے، اور وزن ترازو ہی کو کہتے ہیں، یعنی جتنی کسی عمل میں حقیقت ہوگی وہ عمل اتنا ہی وزنی ہوگا۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنی نماز بہت ہی خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پڑھتا ہے، اللہ کی رضامندی چاہنے کی خاطر پڑھتا ہے، اس کے خشوع اور خضوع کا حال بالکل مختلف ہے، اعلیٰ درجے کی اس کی نماز ہے، تو اس کا یہ عمل یقیناً اللہ کے یہاں پر کافی وزنی ہوگا۔ اور ایک شخص اپنی نماز بے دلی سے، سستی کے ساتھ، دنیاوی خیالات میں غرق رہ کر ادا کرتا ہے، تو اس کا وزن پھر اسی کے حساب سے ہوگا۔ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ہوگا ان کے لیے ہم میزان قائم ہی نہیں کریں گے۔ اور سورہ فرقان میں آتا ہے کہ ہم ایسے کافروں کے اعمال کی طرف پیش قدمی کریں گے تو انہیں اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ تو جن کے وزن ہلکے ہوں گے، جنہوں نے دنیا دکھاوے کی خاطر یا خانہ پوری کرنے کی خاطر کوئی عمل کیا ہوگا، تو ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا، یا ان کے اعمال کو غبار بنا دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، وزن ہی نہیں ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ میزان عدل صرف لوگوں کے لیے قائم کی جائے گی جو ایمان لائے تھے، اور ان کے اعمال اچھے اور برے، وزنی اور کم وزن والے ملے جلے ہوں گے۔ کافروں کے لیے تو میزان قائم ہی نہیں کی جائے گی، کیونکہ تو ان کے اعمال کو تو بالکل ہی غبار بنا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اعمال کا حق کے ساتھ وزن کیا جائے گا کہ فلاں شخص کے عمل میں کتنی حقیقت تھی، کتنے خلوص کے ساتھ اس نے کیا تھا، کہیں ریاکاری تو نہیں تھی، تو اس میں انصاف کیا جائے گا۔ اس بات کو تفاسیر میں تقریباً مفسرین نے جو بات کی ہے، باقاعدہ صراحت تو موجود نہیں ہے سنت میں اس کی کہ کیسے وزن کیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے اعمال کو وزن، یعنی کوئی شیپ دے دیا جائے، کوئی صورت دے دی جائے، اور پھر اس کو ترازو میں باقاعدہ رکھ کر تولا جائے گا۔ جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ اس دن دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ نقصان میں ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے یہ ترازو ویسی ہی ہو جیسے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جس سے ہم سامان تولتے ہیں، تو ایک میں نیکیاں رکھی جائے گی ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس ترازو کی زبان بھی ہو، اور ترازو کی زبان ڈنڈے کے درمیان میں لگی ہو، جیسے ترازو ہمارے پاس سوئی ہوتی ہے، اس سوئی کی وجہ سے ہم پہچانتے ہیں نا کہ کس طرف کا پلڑا بھاری ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض علماء کا قول یہ ہے کہ اس دنیا میں تو اعمال نظر نہیں آتے، یعنی اس کا وزن نظر نہیں آتا، لیکن اس دن اعمال کو مجسم کر دیا جائے گا، اور جس عمل میں جس قدر سچائی ہوگی اسے اتنا ہی بڑا جسم والا بنا دیا جائے گا، وزنی بنا دیا جائے گا، پھر انہیں ترازو میں تولا جائے گا۔ لیکن اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو سب ہمارے اندازے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن وزن عین حق ہوگا، اور نیکیوں میں جو زیادہ ہوگا وہی فلاح پانے والے ہوں گے، ہم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کیا کرتے تھے۔ یعنی اس دن وزن حق کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی ڈنڈی مار جائے، کم کو زیادہ، زیادہ کو کم کر دے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن حق کے ساتھ وزن کیا جائے گا اور ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ یا تو اعمال کو جسم دے دیا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا، جس کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اس کا وزن اتنا ہی بھاری ہوگا، اس کا جسم اتنا ہی بڑا ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں انسانوں کے اعمال درج ہوں گے، یعنی آج ہماری جو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، کرامن کاتبین سب کچھ لکھ رہے ہیں، تو کرامن کاتبین جو ہمارا رجسٹر تیار کر رہے ہیں نیکیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی، تو وہ رجسٹر جس میں لکھی جا رہی ہیں نیکیاں وہ تولے جائیں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا، یعنی جو عمل کرنے والا ہے اس کو تولا جائے گا، اور تینوں بھی بات ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ ابن کثیر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تینوں باتیں ہی ہو سکتا ہے صحیح ہوں، ممکن ہے کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولا جائے۔ تو بہرحال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں دونوں میں بتایا گیا کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو کوئی اگر اس سے انکار کرے گا تو دراصل وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اور موجودہ دور میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے انکار کی اب تو کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی ہے۔ آج کل تو بے وزن چیزیں بھی توڑی جانے لگی ہیں، ہم جانتے ہیں نا، گیس سلنڈر میں بھری جاتی ہے، اس کو بھی تولا جاتا ہے۔ ایسی چیزیں ہیں، کیمیکلز ہیں، ایسے ذرات ہیں آج فضاؤں میں موجود، اس کو بھی تولا جا رہا ہے۔ تو پھر وزن کو تولنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان رجسٹر کو تولے جس میں ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اعمال کو کوئی جسم دے دے اور صاحب عمل کو ہی تولا جائے، تینوں بھی باتیں ممکن ہیں۔ تو جس کے ہلکے ہوں گے انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ ناانصافی کیا ہے؟ کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ناانصافی؟ یہی نہ کہ اللہ کی آیت کو نہ ماننا، یا اس کا انکار کرنا، یا کہنا کہ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، اب تو 1400 سال ہو گئے اس کتاب کو نازل ہوئے ہوئے، اب تو کیسے اس پر عمل درآمد ممکن ہے بھلا؟ یا پھر یہ تو بس دین کو مسجد تک محدود رکھ دو، دنیا کے معاملات تو ہمیں دنیا کے حساب سے نپٹانے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی آیت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ اس پر ایمان ہی نہ لانا جیسے کافر ایمان نہیں لاتے، بہت سارے لوگ اس کتاب کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں مانتے، یہ بھی ناانصافی ہے، ظلم ہے اس کے ساتھ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زیست بنایا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ معائش، سامان معیشت، عین یا شین، یہ لفظ بھی اردو میں ہم بہت کہتے ہیں، عیش جو لفظ ہم کہتے ہیں، دراصل اس میں زندگی گزارنے کے لیے جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس کے معنوں میں آتا ہے۔ سامان زیست، ہر وہ سامان جو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہو، یا پھر زندہ رہنا، جینا، یہ تمام معنوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سامان زیست دیا زندگی گزارنے کے لیے، اسی طرح کی چیزیں مہیا کی جس کی ضرورت ہے تمہیں، لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دے دی کہ ہم اس کو ایز اے گرانٹیڈ لیں، بلکہ کھانا ہم کھاتے ہیں اس کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو سامان زیست ہمیں دیا گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا، تو یہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں شکر کا بدلہ کیا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر بات میں ناشکری کرتے ہیں، اور ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دونوں قوموں سے ذکر ہے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی، اور اللہ پر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بھی۔ کہ ایمان نہ لانے والے وہ سوچیں تو صحیح، غور تو کریں ذرا کہ جہاں وہ زندگی گزار رہے ہیں، جس ہوا میں وہ سانس لے رہے ہیں، جو سامان ان کو میسر کیا گیا ہے، وہ سب کس کی طرف سے عطا کیا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو مسلمان ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد اگر وہ ناشکری کرتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سامان ہمیں ہماری ایبلٹی کی بنا پر، ہمارے اپنے کچھ طاقت کی بنا پر ملا ہے، تو یہ بھی ان کی بھول ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کہا گیا کہ قلیلم ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو اللہم آئینا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائیں، اور بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم۔ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون